أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست تک ہم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ پڑھا تھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک پہنچ کر جب ان کے بارے میں پوچھا تو بنی سلمہ کے ایک فرد نے ان کے قبیلے کے ایک فرد نے ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں خوشحالی اور جو تونگری کی کیفیت انہیں حاصل ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے. اس پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دفاع فرمایا اور اس عیب کو ان سے دور ہٹایا اور فرمایا کہ ہم نے ان میں خیر کے سوا کبھی کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کیا. اب اسی دوران ایک واقعہ اور پیش آیا. فرماتے ہیں کہ فبینا ہوا علی ذالک را رجلا مبیزا, تو اسی دوران ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جو سفید پوش ہے, سفید لباس ہے اس کا, یزول بہ السراب, اور وہ سراب کو ہٹاتا ہوا آ رہا ہے. سراب کہا جاتا ہے, ہم یہاں بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ریت کے اوپر جب گرمیوں میں دھوپ پڑتی ہے تو وہ چمکتی ہے اور دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے. تو ایک یعنی سوار ہے جو اپنی سواری پر تیزی سے آ رہا ہے, دور ریگستان سے آتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سفید پوش ہے, سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ, کہ اے اللہ یہ ابو خیثمہ ہوں. دعائیہ جملہ ہے کہ یہ اے اللہ یہ ابو خیثمہ ہوں. فاذا ہوا ابو خیثمہ الانصاری, تو تھوڑی دیر کے بعد واضح ہو گیا کہ وہ ابو خیثمہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے. وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِسَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَمَزَهُ الْمُنَافِقُونَ, اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جب انہوں نے ایک سا کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کی تو منافقین نے ان کو طعنا دیا. یعنی منافقین نے کہا کہ ان اللہ غنی عن سعی ھذا, کہ اللہ تعالیٰ اس ایک سا کھجور سے غنی ہیں. یہ ڈھائی کلو, تین کلو, ساڑھے تین کلو کھجوریں آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب منافقین کا معاملہ اس پورے غزوے میں یہ رہا کہ اس سے پہلے یعنی نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اپیل کی, انہیں ترغیب دلائی کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کر سکتے ہیں خرچ کریں. تو جو شخص زیادہ خرچ کرتا تھا یعنی بہت سا مال لا کر دیتا تھا تو اس کے بارے میں تانہ زنی کرتے تھے کہ یہ دکھاوا کرنے والا ہے اور یہ اپنی بڑائی چاہتا ہے معاذ اللہ. اور جو شخص جس کے پاس زیادہ وسعت نہیں تھی وہ تھوڑا سا ہی لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیتا تھا تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس سے کیا ہوگا, یہ چند کھجورے ہیں یا یہ تھوڑا سا سامان ہے تو اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہونے والا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یعنی اہمیت جس شے کی ہے وہ بندے کے اخلاص, جس مشکل کو اس نے برداشت کیا اس انفاق کے لیے اس کی, اور اسی طرح جتنی اس کی وسعت تھی اس کے مطابق جو اس نے خرچ کیا ہے. جو بہت مال والے تھے انہوں نے بہت زیادہ مال خرچ کیا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قدردانی فرمائی. بالخصوص اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے 900 اونٹ ساز و سامان سمیت اس موقع پر اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیے. اور بعض صحابہ کرام کے پاس وسعت نہیں تھی, یعنی ایک صحابی تو وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا, تو انہوں نے اسی رات جا کر یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور ساری رات کام کرنے کے بعد صبح کے وقت جو تھوڑی سی کھجوریں ملی مزدوری کے طور پر اس میں سے کچھ اپنے گھر والوں کو دیں اور باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر تھوڑا سا حصہ کھجوروں کا حاضر ہو رہے ہیں. تو منافقین اس پر بھی تانہ زنی کر رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور جو مال کا ڈھیر آپ کے سامنے تھا جو صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا اس پورے کے اوپر پھیلایا اس کو. اسی طرح ان کا بھی معاملہ ہوا تو منافقین نے ان کو تانہ زنی کی. باقی ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصل نام دو آرا ہے, یا تو ان کا اصل نام عبداللہ ہے یا مالک ابن قیس ہے, جبکہ عبد الرحمن ابن ابی صبرہ کے نام سے ایک اور ابو خیسمہ ہیں وہ الگ صحابی ہیں. تو دو صحابہ ہیں کہ جن کی یہ کنیت ہے. ان کا معاملہ یہ ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے کے لیے نہ نکل سکے. پھر پیچھے کسی دن اپنے باغ میں گئے تو وہاں پر ان کی بیوی ان کی اہلیہ وہ ان کی بڑی خدمت گزار تھیں, انہوں نے ان کے لیے ایک بستر بچھایا, ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا وہاں پر, درخت کے ٹھنڈے سائے میں ان کے لیے نشست کا اہتمام کیا, بیٹھ گئے, پھر تازہ کھجوروں کا ایک خوشہ توڑا اور ان کے سامنے لا کر رکھا اور ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ان کے سامنے لا کر رکھا. اب یہ اطمینان سے بیٹھے, کھجور اٹھائی اور کھانے لگے کہ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا اور دلی دل میں سوچا کہ میں تو یہاں پر اطمینان سے بیٹھا ہوں, ساری چیزیں مجھے دستیاب ہیں, اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید گرمی میں تپتے ہوئے صحرا کے اندر ساری تکالیف ساری مشکلات برداشت کرتے ہوئے, غذا کی اور پانی کی شدید کمی برداشت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, تو میں کیسے یہاں پر بیٹھا رہ سکتا ہوں. اب جو کھجور اٹھائی تھی اسے یعنی منہ کی طرف بڑھانا مشکل ہو گیا اور نگل بھی کیسے سکتے تھے اس خیال آنے کے بعد, تو سب کچھ وہیں چھوڑ دیا, فوراً اپنی سواری منگوائی, اپنا ساز و سامان فوراً درست کیا اور تیزی سے پھر پیچھے چلنا شروع ہو گئے تاکہ اس لشکر کے ساتھ جا کر مل جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دور سے آتے ہوئے دیکھا اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ یہ ابو خیسمہ ہوں. تو تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آ گیا سوار تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ واقعی ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ ہے اصل تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اس میں اپنا جان اور اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنی صلاحیت بندہ لگائے اور کھپائے. قال کعب, اب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلما بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توجہ قافلا من تبوک, جب مجھے یہ بات پہنچی جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی کا ارادہ فرما چکے ہیں, واپس تشریف لا رہے ہیں, حضرنی بسی, تو شدید غم مجھ پر طاری ہو گیا. بس کہتے ہیں حزن کی شدید ترین کیفیت کو, اشد الحزن, اور ماضی میں جو کچھ بندے سے کوتاہی ہوئی ہوتی ہے اس کے بارے میں جب وہ سوچتا ہے تو جو غم اس کے اوپر لاحق ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے. تو شدید ترین غم میرے اوپر لاحق ہو گیا. فتفقت اتذکر الکذب, تو میں جھوٹے بہانے سوچنے لگا, واقول, اور میں کہتا تھا, بما اخرج من سخطہ غدا, کیا شے مجھے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچا سکے گی. اب ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہیں, کیا بات پیش کروں گا, کیا عذر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. واستعین علی ذلک بکل ذی رأی من اہلی, اور میں نے اپنے گھر والوں میں جو بھی صاحب الرائے تھے, صاحب الرائے کے بجائے صاحب الرائے کہنا درست ہوگا, یعنی درستر رائے رکھنے والے لوگ تھے, ہر ایک سے اس میں معاونت لی, ان سے بھی مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا بات کہنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فلما قیل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ازل قادما, پھر جب مجھے کہا گیا کہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوا چاہتے ہیں, مدینے میں تشریف لایا چاہتے ہیں, زاح عنی الباطل, تو سارے باطل خیالات جھوٹے خیالات میرے ذہن سے رخصت ہو گئے, صاف ہو گئے. حتی عرفت انی لن انجو منہ بشیء ابدا, یہاں تک کہ میں نے اس بات کو جان لیا کہ کوئی شے بھی مجھے کبھی نجات نہیں دلا سکے گی، یعنی یہ جھوٹ بول کر کبھی بھی میں نجات نہیں پا سکوں گا۔ جھوٹ بول دیا تو سچی توبہ کے حوالے سے، یعنی یہ ایک بہت ہی غلط اقدام ہو جائے گا، مجھے اس کا مطلب ہوگا کہ اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ اسی طرح جھوٹ بول کر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر بھی لیا وقتی طور پر، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، تو اللہ تعالیٰ پردہ چاک کر دیں گے، ممکن ہے، اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے مستقل ناراض ہو جائیں تو میرا معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے یہ بات اچھی طرح طے کر لی، اچھی طرح معلوم ہو گئی ان کو کہ یہ جھوٹ مجھے کبھی بھی بچا نہیں سکے گا۔ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، تو میں نے سچ بولنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پختہ عزم کر لیا، بس اب جو بھی ہے میں سچ بات ہی عرض کروں گا۔ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، واپس تشریف لائے مدینہ میں تبوک سے۔ وَكَانَ إِذَا قَدِيمَ مِن سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو مسجد سے شروع کرتے تھے، یعنی سب سے پہلے اللہ کے گھر میں اللہ کی تعظیم کے لیے، اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ فرقع فیہ رکعتین، پھر دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، تحیت المسجد، اور یہ شکرانہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس سفر سے صحیح سلامت واپس لے آئے۔ ثم جلس للناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے کہ لوگ آتے تھے، آپ سے ملاقات کرتے تھے، آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ فلما فعل ذلك، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، جاء المخلفون، اب وہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے وہ آنا شروع ہو گئے، یہ اکثر و بیشتر منافقین تھے، تو پیچھے رہ جانے والے آنا شروع ہوئے، آئے۔ یعتذرون الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مختلف بہانے اور عذر پیش کرنے لگے۔ ویحلفون لہ، اور ان جھوٹے بہانوں پر قسمیں بھی کھانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں بیمار تھا، میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا، میرے ساتھ وہ مسئلہ تھا، یہ تنگی تھی، وہ تنگی تھی، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکا، یعنی آپ کے ساتھ نہیں چل سکا اس غزوے میں۔ وَكَانُوا بِزْعًا وَثَمَانِينَ رَجُلًا، اور یہ 83 سے 89 کے درمیان، 83 سے 89 کے درمیان کچھ افراد تھے۔ بزع 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے، تو 83 سے 89 تک کچھ افراد تھے، 80 سے زیادہ تھے۔ فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَى نِيَّتَهُمْ، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعلی اخلاق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کی جو ظاہری معاملہ تھا اسے قبول فرما لیا۔ پھر اسی طرح ہر شریف آدمی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو شرمندہ نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مالدار تھے، لوگ ان سے قرض بھی لیا کرتے تھے، تو وہ جب کسی راستے سے جا رہے ہوتے تھے اور سامنے دیکھتے تھے کہ کوئی مقروض کھڑا ہوا ہے، تو چپ چاپ وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ میں اس کے سامنے جاؤں گا تو ممکن ہے کہ مجھے دیکھ کر شرمندہ ہو، قرض واپس لوٹانے کی ابھی کیفیت نہ ہو تو اس وجہ سے شرمندہ ہو، تو وہاں سے اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آ کر جو عذر پیش کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ظاہری معاملے کو قبول کر لیتے تھے۔ وبایعہم، اور ان سے بیعت لیا کرتے تھے تاکہ تجدید ہو جائے اس عہد کی۔ واستغفر لهم، اور اللہ کے رسول ان کے لیے استغفار بھی کیا کرتے تھے۔ ووکل سرائرهم الى الله تعالی، اور ان کے جو راز ہیں اور ان کی جو باطنی کیفیات ہیں اسے اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دیا کرتے تھے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے حوالے ہے۔ حتی جئتو، میں بھی حاضر ہوا۔ فلما سلمتو، تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یعنی سلام عرض کیا آپ کی خدمت میں، تبسم تبسم المغضبی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت مبارکہ تبسم فرمایا مجھے دیکھ کر، لیکن یہ تبسم تھا ایک ناراض شخص جیسا تبسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز مسرت کو اور انداز ناراضگی کو صحابہ اکرام پہچانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کے لیے آتا تھا، آپ مسکراتے ہوئے ہی اسے خوش آمدید کہتے تھے، ایسا ہی فرمایا. لیکن تبسم میں جو ناراضگی تھی، چہرہ مبارک سے ناراضگی ظاہر تھی. ثم قال تعالی، پھر فرمایا کہ آگے آ جاؤ. فجئت امشی حتی جلست من بین یدیہ، تو میں چلتا ہوا آگے گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا. فقال لی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، ما خلفک، کس چیز نے تمہیں جہاد سے پیچھے کیا؟ الم تکن قد ابتعت ظہرک، کیا ایسا نہیں ہے کہ تم نے اپنی سواری بھی خرید لی تھی؟ اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ دو سواریاں ان کے پاس دستیاب تھیں. قال، حضرت کعب فرماتے ہیں، قلت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی واللہ لو جلست عند غیرک من اہل الدنیا، اللہ کی قسم، اگر میں آپ کے علاوہ اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے بیٹھا ہوتا، لرأیت انی سأخرج من سخطہ بعذر، تو میں ضرور کوئی عذر پیش کر کے ان کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا، ان کی ناراضگی سے بچ جاتا. لقد اعطیت جدلا، اور مجھے گفتگو کرنے کی بھی بڑی اچھی صلاحیت حاصل ہے، میں اپنی بات کو مزین کر کے اور سچ بنا کر پیش کر سکتا ہوں. ولکنی واللہ لقد علمت لئن حدثتک الیوم حدیث کذب ترضی به عنی لیوشکن اللہ یسخطک علیہ، لیکن فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، اگر میں آج کے دن آپ کے سامنے کوئی جھوٹی بات پیش کروں گا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے وقتی طور پر راضی بھی ہو جائیں، تو بھی مجھے اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ پر ناراض کر دیں گے. اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی آپ کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیں گے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے. وَإِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، اور اگر میں آپ کے سامنے سچی بات عرض کرتا ہوں جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ وقتی طور پر مجھ پر ناراض بھی ہوں، انی لارجو فیہ عقب اللہ عز وجل، لیکن اس طرح میں اللہ تعالی سے اچھے انجام کی امید رکھتا ہوں، اچھے معاملے کی امید رکھتا ہوں. سچ کہوں گا تو اللہ تبارک و تعالی میری توبہ جلد یا بدیر قبول فرما لیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو وہ آپ کو بھی مجھ سے راضی کر دیں گے. واللہ، اللہ کی قسم، ما کان لی من عذر، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا. واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اس سے پہلے میں بدن کے اعتبار سے بھی اتنی قوت والا کبھی نہیں تھا، اور مال کے اعتبار سے بھی مجھے کبھی اتنی وسعت حاصل نہیں تھی. حین تخلفت عنک، اس وقت جبکہ میں آپ سے پیچھے رہا. قال، حضرت کعب فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اما ھذا فقد صدقہ، جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے اس نے سچ کہا. فقم، آپ نے فرمایا اب کھڑے ہو جاؤ. حتی یقضی اللہ فیکا، یہاں تک کہ اللہ تعالی ہی تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے، تم سے عفو درگزر فرمائے، تمہاری توبہ قبول کر لے، تمہارے اس قصور کو معاف فرما دے. جب تک اللہ تعالیٰ ہی تمہارے قصور کو معاف فرما دے، تو اس لیے تم اب یہاں سے اٹھ جاؤ. انشاءاللہ آگے اگلی نشست میں جاری رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اپنی زندگی کے ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو جھوٹ ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتا. اگرچہ اس حدیث مبارکہ کی سند اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن کسی شخص نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی چوری بھی ہو سکتی ہے اس سے. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ کیا وہ زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ممکن ہے کبھی زنا بھی ہو جائے، کسی سے ہو جائے. تو پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ اور ایمان، یعنی سچا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. تو یہ جو جھوٹ ہے، اس کے حوالے سے اس میں بھی یعنی مذمت ہے. اور جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچی توبہ کا مرتبہ حاصل ہوا، اس میں پہلی بات یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ ان سے غلطی ہو گئی تھی اس کا سچا اعتراف کیا اور کسی جھوٹ وغیرہ سے یعنی سہارا نہیں لیا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.